بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الحمد لله كما هو أهل والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِصْرِي قالوا أكررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين سلوى سورة آل عمران قرآن کریم کا تیسرا سورہ ہے اور اس کی آیت کا نمبر 81 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب میں نے نبیوں کو نبوت عطا کی تو سب سے عہد لیا وعدہ لیا کہ جب آخر میں میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو آپ سب ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا. اور سارے نبیوں نے یہ عہد کیا، یہ سارے نبیوں نے وعدہ کیا. تو عزیزان گرامی، تمام انبیاء کا مقصد ایک ہے، تمام اصفیاء، تمام اوصیاء، تمام اولیاء سب ایک مشن لے کر آئے ہیں، ایک مقصد لے کر آئے ہیں کہ انسانوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کا نور پیدا ہو جائے اور انسان شفیق ہو جائیں، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے لگیں، ان پر ظلم نہ کریں. یہ انبیاء کا مشن ہے. جب سارے انبیاء ایک مشن پر آئے ہیں تو امتوں میں اختلافات کیوں ہیں؟ صلوات پر محمد و آل محمد. جب سارے نبیوں کا مشن ایک ہے، سارے نبی متحد ہیں، یونائٹ ہیں، تو امتوں کو بھی، مذہبوں کو بھی متحد ہونا چاہیے، یونائٹ ہونا چاہیے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مذہب نے یہ کوشش کی ہے کہ میں اپنے ماننے والوں کو دوسرے مذہب کی بات سننے ہی نہ دوں. جس کے نتیجے میں جب ایک انسان بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ایک ہی بات سنتا رہے گا، برین واشنگ ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی، تو وہ یہ سمجھے گا کہ ہم سچے ہیں، باقی ساری دنیا جھوٹی ہے. مگر قرآن کریم نے اس فیصلے کو رد کر دیا ہے. فرمایا تم سب کی بات سنو، اگر تم ہدایت چاہتے ہو، اگر صاحب عقل بننا چاہتے ہو تو سب کی بات سنو، مگر اطاعت اس کی کرو جو سب سے بہتر ہو. صلوات پر محمد و آل محمد. بلکہ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم بھی یہیں سے جنم لیتا ہے کہ جب آپ ایک ہی فرقے کی بات سنیں گے اور وہ فرقے والے ایسی ایسی باتیں اپنے ماننے والوں کو سناتے ہیں جس کا نہ ذکر قرآن میں ہے نہ حدیث میں. ایکسٹریمزم یہی ہے کہ ایک چیز کو اتنا بڑھا دیں، اتنا بڑھا دیں، اور ایک چیز کو بالکل اتنا چھوٹا کر دیں تو ظاہر ہے کہ پھر چیز کارٹون بن جاتی ہے. جو ایکسٹریمسٹ ہیں یہ اصل میں اس مذہب کا کارٹون بنانے والے ہیں. ظاہر اگر آپ کسی کا کارٹون بنانا ہے، اس کی ناک جو ہے وہ 10 فٹ کی کر دیں اور اس کا باقی سارا منہ جو چند انچ کا کر دیں تو ظاہر ہے کہ وہ کارٹون بن جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے ایکسٹریمزم کیا ہے کہ بعض چیزوں کو اتنا بڑھایا جاتا ہے، اتنا بڑھایا جاتا ہے، اور بعض چیزوں کو اتنا گھٹایا جاتا ہے کہ کوئی انتہا نہیں ہوتی، جبکہ ان چیزوں کا وجود نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. لیکن جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، ان کی فکر وہی ہو جاتی ہے، ان کا عقیدہ وہی ہو جاتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، لہذا ایکسٹریمزم یا ٹیررزم کو اگر ختم کرنا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مشترکہ جلسے ہونے چاہیے، اوپن ڈسکشن ہونا چاہیے، ٹی وی پر باتیں ہونی چاہیے اور سارے مذاہب والے مل کے آ کے بات کریں. جب ہمارا خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، مشن ایک ہے، تو یہ اختلافات کیوں ہیں؟ صلوات پر محمد و آل محمد. میں نے عرض کیا ہر مذہب میں اصطلاحات ہیں، فقہ کی الگ اصطلاحات ہیں، شیعوں کے الگ ہیں، سنیوں کے الگ ہیں، اصول کی اصطلاحات ہمارے یہاں الگ ہیں، ان کے الگ ہیں. اب جب ہم دور رہیں گے تو انہی اصطلاحات کے فرق کو شیطان قسم کے لوگ استعمال کریں گے اور ہمیں آپس میں لڑائیں گے. اسی طرح سے مسلمان عیسائی ہیں، سب کا مقصد ایک ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. ان کے ہاں جو انبیاء آئے ہیں وہ بھی وہی مقصد لے کر آئے ہیں، ہمارے نبی بھی وہی مشن لے کر آئے ہیں، ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں. سب کا مشن ایک ہے، سب کا مقصد ایک ہے. لیکن اختلافات کب ہوتے ہیں؟ جب ایک دوسرے کے نزدیک نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، ایک دوسرے کی باتیں نہیں سنتے ہیں، تو بڑے بڑے اختلافات ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں اور اسی سے نفرتیں پھیلتی ہیں، اسی سے عداوتیں. لہذا اشد ضروری ہے کہ مشترکہ گفتگو ہونی چاہیے، جو بھی ٹاپک ہے خصوصاً اختلافی ٹاپک پر اوپن ڈسکشن ہونا چاہیے. صلوات پر محمد و آل محمد. اب جیسے ہم نے کل عرض کیا کہ مثلاً اصحاب صحابی کے بارے میں ایک طوفان، ایک پروپیگنڈا شیعوں کے خلاف کہ شیعہ صاحب کو نہیں مانتے، بالکل جھوٹ ہے. بات صرف یہ ہے کہ جو صحابی کا لفظ ہے
اس کا اصطلاحی ترجمہ ہمارے ہاں اور ہے ان کے ہاں اور ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ہمارے ہاں صحابی کی معانی اور ہے اور اہل سنت کے ہاں صحابہ کی معانی ہے اور ہے. ظاہر ہے جب معانی میں فرق ہے تو اسی کو دشمن استعمال کرتا ہے. میں نے عرض کیا کہ صحاب کی تعریف اہل سنت کے ہاں تین چار قسم کی الگ الگ تعریفیں ہیں, بلکہ پانچ چھ بھی تعریفیں ہو جاتی ہیں علماء میں. مثلا وہ کہتے ہیں صحابی کون ہے, جسے رسول دیکھ لے وہ بھی صحابی ہے, جو رسول کو دیکھ لے وہ بھی صحابی ہے. بعض نے کہا نہیں ایمان لانے کی شرط ہے, بعض نے کہا نہیں نصرت اور مدد کرنے کی شرط ہے, بعض نے کہا نہیں بلکہ ایمان بھی ان کا اسلام اور ایمان پر ہو. اب آپ نے دیکھا لیکن ہمارے ہاں شیعہ مذہب میں ایسی کوئی تعریف نہیں ہے, ہمارے ہاں کوئی خاص تعریف نہیں ہے. ہمارے ہاں کیا تعریف ہے؟ جو قرآن نے تعریف کی ہے, صحابی یعنی ساتھ بیٹھنے والا, صحبت میں رہنے والا. اور اس میں شرط نہیں ہمارے ایمان کے, کیونکہ یہ لفظ قرآن نے بھی اس طرح سے استعمال کیا ہے. جو بھی ساتھ بیٹھ گیا چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے, قرآن نے اسے بھی صحابی کہا. یہ سورہ یوسف ہے, اس کا نمبر 39 آیت ہے اور سورہ کا نمبر 12 ہے, 12 ہے, آپ جا کے دیکھ لیں. حضرت عیسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا صاحب یہ سجن, او میرے قید خانے کے صحابی. یہ کون ہے؟ مسلمان ہے, قرآن کہہ رہا نہیں مسلمان نہیں تھا. یا صاحب یہ سجن, اے میرے قید خانے کے صحابی, ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار, ایک اللہ کو ماننا بہتر ہے یا کئی خداؤں کو ماننا بہتر ہے؟ یہ دونوں مشرک تھے. صحابی جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے, لیکن القرآن نے اسے بھی صحابی کہا ہے. لہذا ہمارے ہاں صحابی کا لفظ اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے جس طرح سے قرآن میں استعمال ہوا ہے. اب ادھر سے جب ہم ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں تو وہ سمجھیں گے نعوذ باللہ یہ ہم لوگ صحابہ کرام کو نہیں مانتے. بھائی بتائیے جب ہم نبی کو مانتے ہیں تو صحابہ کرام کو کیوں نہیں مانیں گے؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد. صحابہ کرام سے ہمارا کیسا جھگڑا ہے؟ نہ زمین پہ جھگڑا ہے, نہ حکومت پہ جھگڑا ہے, کوئی جھگڑا نہیں. تو جو نبی کے سچے صحابی ہیں جنہوں نے جان کو فدا کر دیا, مال کو فدا کر دیا, کون بدبخت ہے جو ان پر ایمان نہیں لائے گا, ان کا احترام نہیں کرے گا؟ یہ ایک پروپیگنڈا ہے, کیونکہ لفظ ہمارے ہاں اور معنی دیتا ہے, ان کے ہاں اور معنی دیتا ہے. مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی سارے اصحاب برابر نہیں, تو وہیں پر بعض لوگ اس کو استعمال کرتے. دیکھو ہم نے نہیں کہا تھا شیعہ صحابیوں کو نہیں مانتے, اور لوگوں کو بھڑکاتے ہیں. بھائی جب ہم نے یہ کہا کہ سارے اصحاب برابر نہیں تو اس کا مقصد نہیں کہ ہم اصحاب کے منکر ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں سارے صحابی برابر ہیں, ہم نے کہا نہیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, آپ کا عقیدہ اپنی جگہ پر. ہم صحابہ کو مانتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہتے سارے صحابی برابر ہیں, اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے, خدا فرما رہا ہے کہ میں نے نبیوں کو بھی بعض رسولوں کو بھی بعض پر فضیلت دی ہے. جب سارے انبیاء برابر نہیں تو صحابی کیسے برابر ہو؟ ہماری دلیل ہے, آپ مانے یا نہ مانے قرآن کی دلیل ہے. ہم کہتے ہیں اصحاب کو مانتے, اب جو دشمن ہے وہ اسی کو فتنے کے لیے استعمال کرے گا کہ دیکھو یہ شیعہ صحابی کو نہیں مانتے. لیکن جب ہم نزدیک آئیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی, ساتھ جلسے کریں گے, ساتھ ملیں گے تو دشمن کو موقع نہیں ملے گا بھائی یہ بھی اصحاب. لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے اصحاب برابر نہیں, اور یہ عقیدہ ہم نے نہیں بنایا, قرآن میں ہے. سورہ حجرات اس کی آیت 49 قرآن کہہ رہا ہے قالت الاعراب آمنا, کچھ لوگ آئے عرب تھے اور کہنے لگے ہم ایمان لائے ہیں. خدا کی آواز آئی قل لم تؤمنوا, اے میرے رسول ان سے کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو. وہ آئے کہنے لگے ہم مومن ہیں, ہم ایمان لے آئے. خدا کی آواز آئی قل لم تؤمنوا, میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو. ولکن قولوا اسلمنا, بلکہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں. تو مومن نہیں ہو, تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا. دیکھا آپ نے سارے برابر نہیں ہیں, قرآن کہہ رہا ہے. آئے ہیں کہنے لگے ہم ایمان لائے ہیں, رسول خدا نے کوئی خیال نہیں رکھا, صاف صاف اللہ نے خیال نہیں رکھا, اللہ نے آیت اتار دی. کہہ دو تم مومن نہیں ہو, تم مسلمان ہو. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے, یعنی تمہارے دل ایمان سے محروم ہے. اب آپ نے دیکھا کہ قرآن نے بتلایا کہ اصحاب سارے برابر نہیں ہیں, کچھ مومن ہیں تو کچھ مسلمان ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. سارے اصحاب برابر نہیں ہیں, کچھ اصحاب مومن ہیں, کچھ اصحاب صرف مسلمان ہیں. اب جب ہم نے یہ بات کی تو جو پروپیگنڈا کرنے والے شیطانوں کو دیکھو بھی دیکھو شیعہ صاحب کو نہیں مانتے. میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے, کیوں صاحب کو نہیں مانیں گے؟ یہ صرف اصطلاحات میں, ترجمے میں اور اصطلاحات میں فرق ہے, معانی میں فرق ہے. دشمن اسے استعمال کر رہا ہے, لہذا آج مل کر اور ان اصطلاحات کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا عزیزان گرامی, یہ نہیں کہ شیعہ حضرات اصحاب کو نہیں مانتے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کی دربار میں سب بیٹھنے والے مومن نہیں تھے. اگر سب مومن ہوتے تو سورہ منافقون نازل نہیں ہوتا. تو جو منافق ہیں ہم انہیں نہیں مانتے, جو مومن ہیں ہم ان کے قدموں پر اپنا سر رکھنے کے لیے تیار ہیں, ان کے قدم چومنے کے لیے تیار ہیں. کون کہتا ہے کہ شیعہ صاحب کو نہیں مانتے؟ اب دیکھیے, لیکن جو منافق ہیں ہم انہیں نہیں مانتے. اب سورہ توبہ آیت نمبر 74 قرآن اٹھا کے دیکھیے کتنے منافق تھے. بھائی صحابی کا جو تعظیم ہے یا احترام ہے کس وجہ سے؟ رسول خدا کی وجہ سے ہے نا. رسول خدا کی تعظیم کس وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے ہے. اللہ کے محبوب ہیں, اللہ ان سے محبت کرتا ہے, ہمیں جو نعمت بھی دے رہا ہے خدا ان کے صدقے میں دے رہا ہے. تو اب اصحاب کا احترام کس لیے ہے؟ ایمان کی وجہ سے ہے, رسول کے احترام کی وجہ سے ہے. لیکن عزیزان گرامی, قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ اصحاب ایسے تھے جو نبی کو گالیاں دیتے تھے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. میں نے عرض کیا کہ 40 اہل سنت کی تفاصیل سے عرض کروں گا جو باتیں بھی آپ سنیں گے, اور 40 شیعہ, لیکن جو خاص آج آیت بتا رہا ہوں وہ سارے اہل سنت کے تفاصیل آپ سنیں گے. شیعہ کا ایک تفسیر نہیں سناؤں گا کہ کچھ صحابہ ایسے تھے, لیکن کون سے صحابہ؟ مومن نہیں. لیکن اب آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں صحابی کا لفظ الگ استعمال ہوتا ہے, ان کے ہاں الگ ہوتا ہے. اس سے اختلاف پیدا ہوا, ہم اسے صحابی کہتے ہیں جو بھی صحبت میں رہا, مگر اہل سنت کے بھائی صرف انہیں صحابی کہتے ہیں جو ایمان کے ساتھ رہے. صلوات پڑی محمد و آل محمد. آپ نے دیکھا فرق یہی ہے کہ ہمارے ہاں معنی وہی ہے جو قرآن نے استعمال کیا ہے, کیونکہ قرآن نے مشرک کافر کو بھی نبی کا صحابی کہا, لہٰذا ہم اس طرح سے کہتے ہیں جو صحبت میں بیٹھ جائے. مگر اہل سنت نے الگ تعریف بنائی ہے. اب آپ دیکھیں قرآن کی سورہ توبہ کی آیت کہ رسول خدا کو گالیاں دے رہے تھے, کون سے صحبت میں بیٹھنے والے؟ یہ کون سے منافق تھے؟ یحلفون باللہ ما قالوا, قسم کھا رہے ہیں اللہ کی کہ ہم نے نہیں کہا. ولکن قالوا کلمۃ الکفر, اے میرے محبوب, یہ تیرے ساتھ بیٹھنے والوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے, کفر کا کلمہ کہا ہے. وکفروا بعد اسلامہم, اور یہ کافر ہو گئے اسلام لانے کے بعد. آپ نے دیکھا قرآن کی آیت ہے, کوئی حدیث نہیں ہے, اور تفسیر ساری آپ سنیں گے اہل سنت کی تفاسیر. اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ شیعہ کی تفسیر آج نہیں عرض کروں گا, کیونکہ آیت بہت ہی اہم ہے. ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ شیعہ کی تفسیر بتا رہے ہیں, جبکہ میں نے کل جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کل میں نے آپ کو 40 شیعہ سنی ان تفاسیر کو انشاءاللہ جو ٹی وی پر مجلس ساری آپ دیکھیں گے اس کو میں نے بیان کیا. لیکن آج تمام تفاسیر جو ہے صرف اہل سنت کے بھائیوں کے اس آیت کے بارے میں. یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ رسول خدا کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یحلفون بال اللہ ما قالو, قسم کھا رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا. خدا کرے ولکن, ولقد قالوا کلمۃ الکفر, انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے. اور کیا کہا؟ وکفروا بعد اسلامہم, یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے. اب آپ تفسیر اٹھائیے, ساری اہل سنت کی تفسیر آپ سنیں گے. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کفر کا کلمہ کہا؟ تفاسیر بیان کرتے ہیں یہ سورہ توبہ کی آیت, اور تفاسیر کے نام بھی نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں, کشف الاسرار ہے, احکام القرآن ہے, اعراب القرآن ہے, بحر المعید ہے, بحر العلوم ہے, تفسیر حدیث ہے, اور انشاءاللہ یہ ٹی وی پر یہ سارے ریفرنسز آتے چلے جائیں گے. اس آیت کے بارے میں ان تفاسیر نے کیا لکھا؟ جامع الاحکام القرآن, در منصور, یہ ساری تفاسیر اہل سنت کی ہے. روح المعانی, زاد المسیر, فی ظلال القرآن, الکشاف, کشف الاسرار, لطائف الاشارات, المحرر, یہ مفاتیح الغیب, یہ سارے اہل سنت کی جتنی تفاسیر ہیں سب اس پر متفق ہیں کہ کچھ لوگ تھے منافق, وہ رسول خدا کو گالیاں دے رہے تھے. جب یہ لوگ آئے تو ایک صحابی نے آ کے بتایا کہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں. جب وہ آئے منافق, رسول خدا نے کہا کیا تم مجھے گالیاں دے رہے تھے؟ وہ قسم کھانے لگے, نہیں نہیں ہم نے گالی نہیں دی, ہم نے گالی نہیں دی ہے, یہ جھوٹ ہے. فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ نہیں, انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے, انہوں نے نبی کو گالی دی ہے. تو اب ہم شیعہ یہ کہتے ہیں کہ جو نبی کو گالی دینے والے ہیں ہم انہیں نہیں مانتے. کیونکہ صحابی کا احترام نبی کی وجہ سے ہے. اب کیوں کیا صحاب کا لفظ ہمارے ہاں میں نے عرض کیا اس طرح سے استعمال ہوتا ہے جسے قرآن میں استعمال ہوا ہے. قرآن میں مشرک بھی نبی کا صحابی ہے, کافر بھی نبی کا صحابی ہے, لیکن اہل سنت کے ہاں صحابی کا لفظ فقط وہاں استعمال ہوتا ہے جو ایمان لائے اسے وہ صحابی کہتے ہیں. لہذا یہاں پر اختلاف ہو جاتا ہے اور شیطان لوگ لڑانا چاہتے ہیں, حالانکہ بات وہی ہے, وہ بھی انہیں منافق کہتے ہیں, ہم بھی منافق کہتے ہیں جو نبی کو گالی دے. صلوات پڑھے محمد. اور صرف گالیاں نہیں دی بلکہ جنگ تبوک کے بعد اسی آیت کی تفسیر میں آپ سنیں گے اہل سنت کے مفسرین نے لکھا کہ جنگ تبوک کے بعد 15 منافقین نے سازش کی کہ تنگ گھاٹی تھی کہ وہاں جب رسول خدا کی اونٹنی پہنچے تو رسول خدا کو شہید کیا. 15 منافق تو وہ تھے جو رسول خدا کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے, اور یہ سارے اہل سنت کی تفسیروں نے لکھا. منافق بہت تھے لیکن 15 منافقوں نے یہ عہد کیا کہ ہم آج رسول خدا کو قتل کریں گے. تو ہم شیعہ یہ کہتے ہیں کہ جو نبی کے قاتل ہوں, جو نبی کو قتل کے ارادے سے آئے ہوں, ہم انہیں نہیں مانتے. یقیناً اگر اہل سنت بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہماری باتیں سنیں گے وہ بھی انہیں نہیں مانیں گے, لیکن جب ان کے جلسے الگ ہوتے ہیں ہمارے جلسے الگ ہوتے ہیں, ہمارے ہاں اصطلاح اصحاب کی معنی اور ہے ان کہ ہم آنا اور ہے, تو دشمن اس سے فائدہ لیتا ہے اور آپس میں لڑاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کون سا اہل سنت کا مسلمان ہوگا کہ قاتل نبی سے محبت کرے؟ کوئی مسلمان قاتل نبی سے محبت نہیں کرتا, نہ شیعہ ہے نہ سنی. تو ہم یہ کہتے ہیں جو نبی کو قتل کے ارادے سے آئے تھے ہم انہیں نہیں مانتے, باقی جو نبی کے قدموں پر جان دینے کے لیے تیار تھے ہم ان کے قدموں کی خاک آنکھوں پہ رکھنے کے لیے تیار. صلوات پہ محمد و آل محمد. تو عزیز جان گرامی, اسی طرح سے عیسائی اور مسلمانوں میں بھی جو اختلافات ہیں اگر نزدیک ہو جائیں اور آپس میں جلسے کریں, جیسے الحمدللہ 3 سالوں سے ہم کٹھے جلسے کر رہے ہیں امام حسین کے, انشاءاللہ 5 محرم سے یہی جو میتھوڈسٹ چرچ ہے 15 جنوری سے انشاءاللہ 11 بجے اس مجلس کے بعد وہاں پر پروگرام ہوگا, تو بہت ساری باتیں وہ اب ان کے سمجھ میں آ رہی ہیں, غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں. انٹر فیتھ پروگرامز کا بہت فائدہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں ٹیررزم ختم ہو, اگر ہم چاہتے ہیں نفرتیں ختم ہو, دنیا میں امن امان ہو. تو جو بھی گاڈلی ریلیجن ہے, اللہ کو ماننے والے ہیں, مسلمان ہیں, عیسائی ہیں, یہودی ہیں, جو بھی خدا کو مانتے ہیں, وہ آئیں مل کے گفتگو کریں, مل کے مناظرہ کریں, مل کے ڈسکشن کریں. مثلا ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم توحید کو مانتے ہیں. توحید تورات سے ثابت ہے, توحید انجیل سے ثابت ہے, توحید زبور سے ثابت ہے. 20-30 سے زیادہ آیتیں ہیں جو تورات انجیل میں موجود ہیں. صلوات محمد و آل محمد. اور آج ہم نبوت کی بحث کریں گے کہ نبوت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی تورات میں موجود ہے, انجیل میں موجود ہے, زبور میں موجود ہے. انشاءاللہ پھر امامت کا ذکر ہوگا, پھر امام زمانہ کا ذکر ہوگا. آپ سنیں گے بہت صاف اور صریح امام مہدی علیہ السلام کا ذکر بھی تورات میں ہے, انجیل میں ہے, زبور میں. کٹھے جلسے کرنے کا بہت فائدہ, اختلافات غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. نیو ٹیسٹامنٹ جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7, 16 چیپٹر ہے اور آیت نمبر 7, بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از ٹرو, مائی گوئنگ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں, مائی گوئنگ از فار یو گڈ, فار اف آئی ڈونٹ گو اوے دا ہیلپر ول ناٹ کم ٹو یو. اب یہاں پر میں رک جاتا ہوں. اب آپ نے سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں, اگر میں نہ گیا تو ہیلپر نہیں آئے گا. اب اگر پرانی بائبل کو آپ دیکھیں, اس کا بھی میں پکچر دے رہا ہوں, انشاءاللہ ٹی وی پر آ جائے گا, تو وہ بائبل جو تفسیر بھی بیان کرتی ہے, یہاں ہیلپر کی جگہ پر انہوں نے معانی میں لکھا ہے کہ ہیلپر کی جگہ پر جو اصل لفظ تھا وہ تھا پارکلیت. آج بھی بائبل ہمارے پاس موجود, آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں سورڈ کے نام سے, بائبل SWORD سورڈ کے نام, سورڈ الیکٹرانک بائبل، گوگل میں جا کے آپ سرچ کریں اور ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. اس میں آپ دیکھیں گے ایک بائبل جو سب سے پرانی ہے جو تفسیر بیان کرتی ہے، جب ہیلپر یا وہ الگ الگ بائبلوں میں الگ الگ نام ہے، کہیں ہیلپر ہے، کہیں کچھ اور ہے، کہیں سیویئر ہے، لیکن جب وہاں آپ کلک کریں گے کہ اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا اصل لفظ کیا ہے، تو وہ آپ کو بائبل بتا دے گی کہ اس کا اصل لفظ ہے پارقلیت. کیا حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں، کیونکہ اگر میں نہ گیا پارقلیت نہیں آئے گا. اب پہلی بات تو یہ ہے، اس جملے کو سمجھیں، مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ اچھا ہے کہ آج میں تقریر نہ کروں بلکہ فلاں صاحب تقریر کریں، وہ آپ کے لیے بہتر ہے، یعنی یہ کہنا دلیل ہے کہ ان کی تقریر مجھ سے بہتر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں تاکہ پارقلیت آ جائے. یہ خود کہنا دلیل ہے کہ پارقلیت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ سے افضل بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے. صلوات پر محمد و آلہ. تو اب پارقلیت کیا ہے؟ پھر دوسری نشانی بتائی، ہی ول کنونس دا ہول ورلڈ. یہ جو پارقلیت آئے گا یہ پوری دنیا کو کنوینس کرے گا، پوری دنیا کا حادی بن کر آئے گا. اب اسی بائبل میں حضرت عیسیٰ نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ میں فقط نبی ہوں بنی اسرائیل، قرآن میں بھی ہے، بائبل میں بھی ہے، اور بلکہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ کہیں اور تبلیغ کے لیے آپ نے نہیں جانا، آپ فقط وہاں جائیں جو وہاں بنی اسرائیل ہیں. اور یہاں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد جو پارقلیت آنے والا ہے اس کی نبوت، اس کی رسالت عالمین کے لیے ہے، پوری ورلڈ کے لیے ہے. اور یہی قرآن میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہمارے نبی عالمین کے لیے نبی ہے. اب پارقلیت کے لفظ کو دیکھیں، لیکن ایک نشانی اور سن لیں. حضرت عیسیٰ نے آگے بڑھ کر کہا کہ اس کی نشانی یہ ہے، ہی ول ناٹ اسپیک آن ہز اون اتھارٹی. الگ الگ بائبلوں میں الگ الگ ورڈنگ ہے، تقریباً مفہوم یہی ہے، ہی ول ناٹ اسپیک آن ہز اون اتھارٹی. وہ پیغمبر، وہ نبی ہے جو اپنی مرضی سے بات نہیں کرے گا، بلکہ وہی کہے گا جو وہی کہے گی. اور یہی ہمارے نبی کی صفت ہے قرآن کریم میں، وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ نبی جو بھی کام کرتا ہے وحی خدا سے کرتا ہے، اگر کسی سے پیار کرتا ہے تو وحی خدا کے حکم سے، اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو خدا کے حکم سے، اگر کسی کو بازو پر بلند کرتا ہے تو خدا کے حکم سے، اگر کسی کو کاندھے پر بٹھاتا ہے تو خدا کے حکم سے، اگر کسی کو بستر پہ سلاتا ہے تو خدا کے حکم سے، اگر جنگ میں کسی کو بلاتا ہے تو خدا کے حکم سے، اگر کسی کو دربار سے نکالتا ہے تو خدا کے حکم سے. یہ نبی کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اور یہی انجیل کہہ رہی ہے، ہی ول ناٹ اسپیک آن ہز اون اتھارٹی. اب آئیے لفظ پارقلیت کیا ہے. پرانا لفظ، اصل لفظ پارقلیت ہے، آج بھی ڈکشنریز میں، آج بھی ایکسپلینیشن میں موجود ہے، ہیلپر کی جگہ پارقلیت تھا. اب پارقلیت کیا ہے؟ اس پارقلیت، یہ ہیبرو زبان کا لفظ ہے. اگر اس پارقلیت کو آپ ڈائریکٹ ترجمہ کریں، ٹرانسلیٹ کریں ہیبرو سے عربک میں، ڈکشنریز اٹھائیے، پارقلیت کا ترجمہ ہیبرو سے عربی میں اگر کریں تو کیا بنے گا؟ صرف ایک ہی ترجمہ بنتا ہے، عربی میں بنتا ہے احمد. صلوات پر محمد و آل محمد. اور یہی قرآن نے کہا کہ تمہارے نبی کا ذکر انجیل میں ہوا ہے، اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، بہت ضرورت ہے آج دنیا کو تباہی، بربادی، فتنے، دھماکوں، قتل و غارت گری سے بچانے کے لیے کہ مل کر انٹر فیتھ کی طرح مل کے جلسے کریں. جب تک کوئی مذہب، کوئی شیعہ یا سنی، اگر وہ فقط ایک ون سائیڈڈ نیوز سنتا رہے گا تو یقیناً وہ کچھ دھماکہ کرے یا نہ کرے، مگر اس کے ذہن میں وہ نفرت عداوت ہوگی دوسرے مذہب کے خلاف. لیکن اگر نفرت کو ختم کرنا ہے، عداوت کو ختم کرنا ہے، دشمنیوں کو ختم کرنا ہے، تو دوسرے کتابوں کا مطالعہ کریں، مل کے جلسے کریں، ڈسکشن کریں، نہ کہ تعصب کے ساتھ، نہ کہ ضد کے ساتھ، اوپن ڈسکشن ہونے چاہیے، اسی سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی. اور غلط فہمیاں، میں نے کہا یہی مسئلہ ہے، ہر مذہب کے ہاں الگ الگ ٹرمنالوجی ہے، اصطلاحات ہیں، ان کے ہم معانی کچھ ہے، ہمارے ہاں کچھ معانی اور ہے، لہذا کنفیوژن پیدا ہوتا ہے اور عوام کو نہیں پتا، اور عوام جو ہے لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتی ہے. صلوات پر محمد و آل. اب جیسے کہ
آپ کل سن چکے ہیں, اس مرتبہ ہمارا ٹاپک ہے عرفان اسلامی, مسٹسزم, جو بہت ہی مشکل ٹاپک ہے. انشاءاللہ اگر خدا نے مدد کی تو کوشش کریں گے کہ اس کا حق ادا ہو جائے. عرفان اسلامی ایک نورانی علم ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص اصحاب کرام کو تعلیم فرمایا, مگر سختی سے منع کیا کہ یہ ہر ایک کو علم نہیں لینا, کیونکہ جس کے اندر ظرف نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, اسے اس علم سے فائدہ کم ملے گا, نقصان زیادہ. لہذا آج بھی یہ علم موجود ہے مگر دینے والے بہت سخت ہیں, دیکھتے ہیں, آزماتے ہیں کہ آیا یہ انسان قابل ہے اس کے نہیں ہے, پھر یہ علم ملتا ہے. عزیزان گرامی, یہ علم کیا ہے؟ یہ قرآن کا باطنی علم ہے. جیسے قرآن نے کہا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, عبادت کا مقصد یہ ہے, بندگی کا مقصد یہ ہے, مجالس میں آنے کا مقصد, نماز کا مقصد یہ ہے. کیا مقصد ہے؟ کہ اے انسان تجھے یقین کی منزل مل جائے. جب تک انسان شک کی حالت میں ہے تبھی تک گناہ میں مبتلا رہتا ہے, شیطان کے چمبے سے نہیں نکل سکتا جب تک کہ اسے یقین نہ مل جائے. یقین کیا ہے؟ اب یقین کی ایک منزل یہ ہے کہ سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جوان صحابی ہیں, کبھی آنکھیں بند کرتے ہیں, کبھی آنکھیں کھولتے ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں تجھے کیا ہو گیا, کیوں آنکھیں بند کرتا ہے, کیوں کھولتا ہے؟ وہ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول, میرے ماں باپ آپ پر فدا, اللہ نے مجھے مقام یقین عطا کیا, منزل یقین. رسول خدا نے کہا یقین کی منزل کے لیے نشانیاں ہیں, کوئی ایک نشانی بتلاؤ کہ تجھے یقین کی منزل ملی ہے نہیں. یہ رسول خدا کو پتا تھا, لیکن اصحاب کو بتانے کے لیے, ہمیں بتانے کے لیے کوئی نشانی بتاؤ یقین کی کیا منزل ہے. وہ کہتا اللہ کے رسول, جب میں دیکھنا چاہتا ہوں نا, جو قبریں ہیں, قبروں میں, قبرستان میں جاتا ہوں, قبروں میں دیکھنا چاہتا ہوں, تو جب میں نظر ڈالتا ہوں تو پھر اللہ نے مجھے ایک اور نظر دی ہے, یعنی جسے کہتے ہیں برزخی آنکھ, ایک دل کی آنکھ, روح کی آنکھ اللہ نے عطا کی ہے. جب میں قبر کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اس قبر کے مردے پر عذاب نازل ہو رہا ہے یا رحمتیں نازل ہو. یہ ہے یقین جو رسول خدا نے تصدیق کی, میرے صحابی یہ سچ کہہ رہا, اللہ نے اسے یہ منزل عطا کی ہے. اور فرمایا تم انہیں بھی بتاؤ کہ یہ منزل تجھے کیسے ملی. کہا حرام سے خود کو بچایا, ظلم سے خود کو بچایا, اور رات کو تہجد میں اکثر رات گزارتا ہوں, اور دن اکثر روزے سے گزارتا ہوں. رسول خدا نے فرمایا ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے, اے جوان یہ منزل تو نے حاصل کر لی, مگر اس منزل کو برقرار رکھنا. صلوات پڑی محمد و آل محمد. ہمارے ہاں ابھی تک یقین کی منزل نہیں آئی تو گناہ کی اٹریکشن میں ہم گرفتار ہو جاتے ہیں, گناہ کر گزرتے ہیں, گر جاتے ہیں گناہ میں. لیکن انسان اگر آنکھ سے عذاب دیکھ لے کہ شراب کا یہ عذاب ہے, زنا کا یہ عذاب ہے, چوری کا یہ عذاب ہے, غیبت کا یہ, کون بدبخت ہوگا تو عذاب دیکھ کے یہ کام کرے؟ ہرگز نہیں. وہ ان گناہوں سے خود بخود بچ جائے گا. ابھی منزل حاصل کرنا تو مشکل ہے, لیکن اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. اب میں نے عرض کیا کہ پہلے ابتدا ہم کہاں سے کریں کہ یہ علم ہمیں مل جائے. ابتدا کہاں سے, بگننگ کہاں سے؟ پہلی کلاس توبہ کی کلاس ہے. جب تک ایک گناہ بھی باقی ہے ہم اس وادی میں قدم رکھنے کے لائق ہی نہیں. اور کل آپ نے چھ شرائط سنے توبہ کے, جب تک کہ وہ چھ شرائط والی توبہ ہم نہ کر لیں تب تک ہم یہاں قدم نہیں رکھ سکتے. ثواب ملے گا, اجر ملے گا, مگر علم عرفان حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ توبہ خالص ہو. اچھا, توبہ کے لیے میں نے کہا ایک چیز, کیسے پتا چلے توبہ قبول ہوئی یا نہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جس گناہ سے آپ نے توبہ کی دوبارہ اگر وہ گناہ نہیں کرتے, اب یقین جانے کہ وہ توبہ قبول ہو. اگر دوبارہ کرتے ہیں تو وہاں تک تو گناہ مٹ گیا, دوبارہ کیا یعنی وہ توبہ وہ بھی ہے مگر وہ ضعیف توبہ, اس کا بھی اجر ہے مگر وہ حقیقی توبہ نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں آیا سارے گناہ ہمارے معاف ہو گئے نہیں. اب ایک گناہ تو آسان ہے کہ بس انسان غیبت کرتا تھا, غیبت نہیں کر رہا یعنی یہ گناہ معاف ہو گیا. لیکن ہزاروں بے شمار گناہ, ہمیں کیسے پتا چلے کہ سارے گناہ ہمارے معاف ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اس کے لیے بھی امام نے ایک فارمولا بتایا. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
امام ایک فارمولا بتاتے ہیں، یہ بھی دیکھ سکتے ہو، آیا تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے؟ کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں رہا؟ تو تم اس قابل ہو کہ اللہ تمہیں علم عرفان عطا کرے. وہ علم جو باطنی علم ہے، وہ جو اصحاب خصوصی اصحاب کو تھا، جو سلمان فارسی کو تھا، جو میسم تمار کو تھا، جو حبیب ابن مظاہر کو تھا، وہ علم تمہیں بھی مل سکتا ہے، بشرط کہ گناہ کی نجاست نہ ہو. ٹھیک ہے؟ اب امام کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے نماز میں وہ لذت رکھی ہے، وہ مزہ رکھا ہے، وہ سرور رکھا ہے، وہ پلیجر رکھا ہے کہ کائنات کی کسی شے میں وہ لذت نہیں ہے، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ نکاح میں. اللہ نے جو مزہ نماز میں رکھا ہے، کائنات کی کسی شے میں اللہ نے وہ مزہ نہیں رکھا، مگر اللہ نے یہ مزہ گنہگار کے لیے حرام کر دیا. یعنی اگر ہمیں نماز میں مزہ نہیں مل رہا اور مرغی کھانے میں مزہ زیادہ مل رہا ہے، تو یقیناً گناہ کی لذت موجود ہے. سلام پڑی محمد والے. جیسے بیمار جب انسان ہوتا ہے، کہتا ہے پانی کڑوا ہے، سب کہتے ہیں نہیں پانی میٹھا ہے، آپ کا منہ کڑوا ہے. تو جب انسان بیمار ہوتا ہے تو میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے، تو جو گنہگار ہوتا ہے اسے بھی نماز کڑوی لگتی ہے. تو جب تک گناہ معاف نہیں ہوئے، یہ بہت اچھا معیار ہے، آسانی ہے نماز. اسی لیے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، جو بھی ترقی تمہیں ملنی ہے نہ معنوی، اسپرچولی، عرفانی، وہ نماز کے ذریعے سے ملنی ہے. جو بھی ترقی دا. اصل نماز ہے، نماز سے تمہیں پتا چلے گا تمہارے گناہ ہیں. اگر نماز میں لذت نہیں مل رہی ہے تو یقیناً گناہ موجود ہے. صلوات پر محمد وآلہ وسلم. عزیزو، کل آپ نے آیت اللہ اصفہانی کا ذکر سنا کہ وہ اس منزل کے عارف تھے کہ مکان اور زمان کی قید سے بھی آزاد تھے، یعنی ٹائم اور اسپیس کے قید سے بھی آزاد تھے. تو واقعہ وہ سنا کہ 15 منٹ میں وہ ساری زیارتیں 14 معصومین کی وہ کر کے گزر کے آ گئے. یعنی زمان، ٹائم، اسپیس کی قید سے آزاد تھے. جس منزل پر بھی انسان پہنچ سکتا ہے، لیکن جو انسان ابھی گناہ کے زندان میں ہی بند ہے، جو شیطان کا قیدی ہے، تو وہ زمان اور مکان کے قید سے کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ صلوات پر محمد والا. پہلے تو ہم شیطان کے قیدی ہیں، اس سے آزاد ہو جائیں. کیسے شیطان کے قیدی ہیں؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا نماز تہجد پڑھو، ایک مومن کھڑا ہو گیا، مولا ہر رات سوچتا ہوں کہ نماز تہجد پڑھوں گا لیکن نماز قضا ہو جاتی ہے، کیا کروں؟ مولا نے کہا یہ ایسی بات نہیں ہے. مولا نے فرمایا جو دن کو تو گناہ کرتا ہے، غیبت، جھوٹ، فریب، یہ جو اذیت، تکلیف کسی کو دیتا ہے، دن کو جو تو گناہ کرتا ہے، یہ تیرے گناہ تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بھیڑیاں، گردن میں توک بن جاتا ہے. تو شیطان کا قیدی ہے، تجھے شیطان اٹھنے نہیں دیتا. اب آپ نے دیکھا کہ جب تک ہم شیطان کی قید سے آزاد نہیں ہوئے، تو ٹائم اور اسپیس کی قید سے آزاد ہونا تو انبیاء اور اولیاء کا کام ہے. صلوات پر محمد والے. تو جس بزرگ انسان کی بات کی آیت اللہ اصفہانی، وہ اس مقام پر کیسے پہنچے کہ ٹائم کی قید سے بھی آزاد، اسپیس کی قید سے بھی آزاد، زمان کی قید سے بھی آزاد، مکان کی قید سے بھی آزاد. عزیزان گرامی، ان کا ایک سچا واقعہ حرم میں، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں. حرم کا ایک خادم جو ہے وہ نقل کرتا ہے یہ روایت، واقعہ اسی صدی کے عالم ہے. کہتے ہیں کہ سخت سردی کی رات تھی اور برف باری بھی ہو رہی تھی. آیت اللہ اصفہانی چھت پہ اوپر روزے کے امام کے نماز تہجد پڑھ رہے تھے. تو میں نے دیکھا کہ رکو کی حالت میں ہے، رکو میں ہے. تو میں نے کہا قبلہ میں نے چائے بھی بنا لی ہے، نیچے آگ بھی جلا دی، اب نماز پڑھ کے تھوڑا سا آرام بھی کر لیں، چائے بھی پی. میں آ کے سو گیا. وہ جب گیا تھا اس وقت شاید 12:30 کا ٹائم تھا، ایک کا. اب وہ آزان فجر سے پہلے میں تھوڑی دیر اٹھ گیا، میں نے دیکھا کہ ابھی آغا صاحب نہیں آئے، میں چائے بھی اسی طرح سے پڑی ہے، سب کچھ. میں پھر اوپر گیا، میں نے دیکھا سخت برف باری ہو رہی ہے، سخت برف باری. اور میں نے دیکھا ابھی تک آیت اللہ اصفہانی رکو کی حالت میں ہے، اور تقریباً 6 انچ یا 5 انچ جو برف ہے ان کے پیٹ پر پڑ گئی.
اب آپ سمجھے
یہ ہے نماز عشق. ہمیں اگر چونٹی بھی کاٹ دے تو ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں یا توجہ کو ہٹا دیتے ہیں. یعنی برف جو ہے کئی انچ وہ کمر پہ آ چکی ہے, ابھی تک رکوع میں ہے. یہ کون سا رکوع ہے؟ یہ ان اصحاب کا رکوع ہے, ان اللہ کے نیک بندوں کا رکوع ہے. عزیزان گرامی, جو کہتے تھے اویس کرنی کہتے تھے آج رکوع کی رات ہے تو پوری رات رکوع میں گزارتے, کہتے تھے آج سجدے کی رات ہے تو پوری رات سجدے میں گزارتے تھے, کہتے تھے آج قیام کی رات ہے پوری رات قیام میں گزارتے تھے. اب آپ نے دیکھا یہ لذت ہے, اور ایسی لذت ہے, اتنی عظیم لذت ہے کہ سردی بھی پڑ رہی ہے برف بھی پڑ رہی ہے مگر وہ جسمانی تکلیف کا احساس نہیں, روحانی لذت اس پہ غالب ہے. صلوات پہ محمد. عزیز سنو, اصحاب کو ہم مانتے ہیں, یہ تہمت ہے, جھوٹ ہے کہ اصحاب کو نہیں مانتے. نبی کے ایسے ایسے صحابی تھے, ایک جنگ میں ایک صحابی کا واقعہ ہماری کتابوں میں موجود ہے, اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. ایک صحابی نماز تہجد پڑھ رہا تھا تو اس طرح سے وہ کھڑا تھا, کئی دیر سے کھڑا تھا, سامنے جو دشمن تھے کون تھے؟ کافر تھے. انہوں نے دیکھا یہ آدمی کھڑا ہے یا درخت ہے, ہل ہی نہیں رہا. رات کو انہوں نے حملہ کرنا تھا مسلمان فوج پر, کہ انسان ہوتا تو ہلتا. وہ کوئی بڑی سورہ پڑھ رہے تھے نماز تہجد میں, تو ایک نے کہا بھی ایسا نہیں کہ آدمی ہم حملہ کریں تو ہماری ساری سازش جو ہے وہ پتہ چل جائے گا. اگر ایک بھی بندہ تو کہ یوں کرتے ایک تیر لگا کے دیکھتے ہیں, بندہ ہے تو ظاہر گر جائے گا چیخے گا. تو ایک ادھر سے کافر نے تیر مارا تو تیر آ کے پاؤں میں لگا مگر ہلے بھی نہیں. ٹھیک, اب بھی ان میں سے ایک نے کہا بھائی پھر بھی یقین کر لو کیونکہ ایسا درخت نہیں ہے, دور سے تو انسان ہی نظر آ رہا ہے. کہا چلو دوسرا تیر لگا دو. دوسرا تیر لگا کے دوسرے پاؤں میں مگر پھر بھی ہلے نہیں, نماز میں مشغول رہے, خون بہنے لگا. اب یہ صحابی اس وقت جو قرائت کر رہے تھے سورہ, اس میں اتنی لذت مل رہی تھی, اتنی لذت مل رہی تھی کہ نہیں چاہتے تھے کہ نماز کو اس سورہ کو قطع کریں, مگر پھر سوچا اگر میں اس لذت میں مشغول رہا تو میری وجہ سے مسلمان مارے جائیں گے. فوراً نماز کو ختم کیا اور دوسرے مسلمانوں کو بیدار کیا. اب آپ نے دیکھا ایسے اصحاب کرام کا بھی مقام ہے, ایسے صحابی بھی ہیں کہ نماز میں کھڑے ہیں تیر لگ رہا ہے اور پتہ نہیں ہے اور سورہ جمعہ پڑھ کر دیکھیں. ایسے صحابی بھی تھے کہ رسول خدا نماز پڑھاتے تھے, کوئی بول کچھ بیپاری لوگ آ جاتے تھے, کوئی قافلہ آتا تھا خرید و فروخت کا, وہ آوازیں سنتے تھے ترکو کا قائمن, رسول خدا کی نماز میں رسول کو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. یہ قرآن ہے, سورہ جمعہ ہے, ترکو کا قائم. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے اصحاب برابر نہیں ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ رسول خدا نماز پڑھا رہے ہیں, ادھر سے کچھ بیپاری آ گئے, کچھ خرید و فروخت کی بات ہو گئی, ترکو کا قائم, تجھے تنہا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, تجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور کچھ اصحاب ایسے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں, تیر لگ رہا ہے مگر پتہ نہیں چل رہا. کیونکہ نزدیک جب مسلمان آئیں گے, شیعہ سنی مل کے بیٹھیں گے, سمجھیں گے کہ بھائی ہم بھی اصحاب کو مانتے ہیں, لیکن آپ کا انداز اور ہے, ہمارا انداز ہو رہا ہے. آپ کے ہاں اصحاب کی مانی اور ہے, ہمارے ہاں اصحاب کی مانی ہو رہا ہے. فقط یہ ہے, آپ میں سے بہت سارے کہتے ہیں کہ سارے اصحاب برابر ہیں, لیکن ہم کہتے نہیں سارے اصحاب برابر نہیں. قرآن کہہ رہا ہے قل لم تؤمنوا, ان سے کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو, تم مسلمان ہو. کچھ مسلمان تھے, کچھ مومن تھے, اور ایمان کے بھی درجے ہیں, کوئی پہلے درجے پر, کوئی دوسرے درجے پر, اور سلمان وہ ہے جو دسویں درجے پر. تو اصحاب کا مقام ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزان کی نماز, نماز ہی کے ذریعے سے انسان کو معنوی مقام ملتا ہے, ترقی ملتی ہے. نماز میں جو لذت ہمیں نہیں مل رہی, یا تو گناہ وجہ ہے یا کوئی بری عادت, مثلا تکبر ہے, عجب ہے, اس طرح کی کوئی نہ کوئی بری صفت ہے, حیوانی صفت بھی ہو سکتی ہے, بغض ہے, عداوت ہے, کوئی نہ کوئی خرابی ہے, خامی ہے, اسی لیے مولا فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر خامی نہ ہوتی تو تم نماز کی لذت کو حاصل کرتے، نماز ہی تو معراج ہے، نماز ہی سے تو بلند درجے ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ سچا واقعہ ہے، حضرت مقدس اردبیلی، مقدس اردبیلی کون سے عالم ہیں؟ یہ وہ عالم دین ہیں، یہ وہ مجتہد ہیں، یہ وہ آیت اللہ عظمیٰ ہیں کہ جب آدھی رات کو جا کے مولا علی کے روزے پر جا کے کہتے السلام علیک یا امیر المؤمنین تو دروازے کھل جاتے ہیں اور ذریع سے آواز آتی ہے وعلیک السلام، اے میرے بیٹے تجھ پر سلام۔ ان کی کرامات مشہور ہیں، کئی مرتبہ امام زمانہ کی خدمت میں پہنچے ہیں۔ اب انہیں یہ مقام کیسے ملا؟ یہ بھی نماز کے ذریعے، یہ بھی طہارت کے ذریعے۔ ان کا مشہور واقعہ ہے کہ یہ بہت فقیر طالب علم تھے، مالی لحاظ سے بہت غریب تھے، مگر رسول خدا کہتے ہیں الفخر فخری، فقیری اگر معرفت ہو انسان کے پاس، علم ہو، یہ میرے لیے فخر ہے۔ رسول خدا کہتے ہیں، رسول خدا کی زندگی سادہ تھی، چاہتے تو بادشاہوں سے بھی زیادہ آرام سے رہ سکتے تھے، مگر کہ الفخر فخری، یہ فقیروں کے ساتھ رہنا میرے لیے فخر ہے۔ یہ بھی اسی طرح کے انسان تھے، بہت سادہ تھے بہت، لیکن زندگی فخر کے ساتھ، یعنی فخر سے مراد کچھ تھے، اس فقیری پہ کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ لہذا ایک کمرے میں رہتے تھے کہ کوئی دوسرے کو جگہ دوں گا، میری فقیری کا حال اسے پتا نہ چلے۔ اس کے شہر کا ایک طالب علم آ گیا، اسے کمرہ نہیں مل رہا تھا، مدرسے میں ظاہر ہے کہ اس زمانے میں امکانات کم ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں جگہ دوں گا، اس شرط کے ساتھ کہ میرا حال تجھے کسی کو بتانا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے آگے دیکھا کہ یہ طالب علم اتنا عظیم شان ہے، اتنا متقی، مگر اس بیچارے کے پاس پیسے نہیں، کیا کرتا ہے؟ تربوز، یہ واٹر میلن لیتا ہے، ایک مرتبہ واٹر میلن کھا لیتا ہے، پھر اس کی کھالیں کھا کے گزارتا ہے۔ اس کے لیے کبھی کھانے کے پیسے نہیں، کوئی واٹر میلن کی کھالیں کھا کے اپنی پڑھائی کر رہا۔ تو آخر انسان تھا، اس کے دل میں بہت رحم آ گیا، اس کے پاس بھی رقم نہیں تھی۔ اچانک ایک اس کا کوئی دوست آیا، جاننے والا، اس کے والد کا بیپاری تھا، بزنس مین تھا۔ اس نے کبھی کھانے کے بعد کہا یہ کھالے پھینک کیوں نہیں دے رہے ہو، کچرے میں ڈسٹ بین میں پھینک دو، یہ کھالے کہیں کے لیے بات۔ اس نے کہا کیا بتاؤں، میرا جو دوست ہے نہیں بہت غریب ہے، مگر اپنا وہ غربت کا حال کسی کو بتانا پسند نہیں کرتا، یہ رات کا کھانا ہے اس بیچارے کا، رات کو یہ کھالے کھا کے سو جاتا ہے۔ اس کے دل میں بہت رحم آ گیا، اس زمانے میں جو ہزار تومان، یعنی آج کل کے لاکھوں کے حساب ہوگا، اس زمانے میں تو بہت سستائی کا زمانہ تھا، ہزار تومان، اب یہ ملین کا حساب لگا لیں، لاکھوں کا اس نے نکال کے دے دیا۔ کہ یہ میری طرف سے ان کو ہدیہ دیا، ایک طالب علم اس طرح سے نہ رہے۔ اب جناب وہ تو چلے گئے، جب یہ مقدس اردبیلی صاحب آئے تو انہوں نے 1000 تومان رکھ دی۔ کہا یہ کہا کہ یہ فلاں آدمی آیا تھا، اس نے جب آپ کی کھالیں دیکھیں تو ان کے دل میں کچھ آ گیا، انہوں نے 1000 تومان دے دیا۔ کہا اس نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے حال کو کسی کو بیان نہ کریں۔ کہا بہرحال مجھ سے غلطی ہوگی، یہ آپ کی امانت۔ اب انہوں نے امانت رکھ لی۔ اب اتفاق دیکھیے، اللہ نے بھی امتحان لینا چاہا، وہ طالب علم جو کھالیں کھا کے گزار نہ تھا، اس رات ان پر غسل واجب ہو گیا۔ اب ایران میں آج بھی، پہلے بھی ایسے سسٹم تھا کہ حمام جو تھے، باتھ رومز اندر نہیں ہوتے تھے، باہر ہوتے تھے، اور وہ جو کھلتے تھے وہ آزان فجر کے قریب کھلتے تھے۔ اب یہ نماز تہجد کا عادی انسان تھا، نماز تہجد کا عاشق تھا، فوراً گیا حمام والے کے دروازے سے کھٹکھٹایا کہ دروازہ کھولو۔ کبھی ابھی تو ایک دو گھنٹے باقی ہیں، ابھی میں دروازہ نہیں کھولتا، نماز اذان فجر کے وقت دروازے کھلیں گے۔ کہا اذان فجر کے وقت اگر دروازے کھلیں گے تو میری تو نماز چلی جائے گی۔ کہا بھائی میں تمہیں 100 تومان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب 100 تومان وہ مہینے میں نہیں کماتا تھا۔ اس نے کہا یہ کوئی آدمی نعوذ باللہ دیوانہ ہے کیا ہے 100 تومان؟ کہا بھائی 100 تومان کا نہیں کھولوں گا۔ کہا میں 200 تومان دیتا ہوں۔ کہا نہیں کھولوں گا۔ کہا میرے پاس 1000 سے زیادہ نہیں، 1000 تومان لے لو، مجھے نہانے دے دو۔ اور جناب انہوں نے جا کے غسل کیا اور آ کے پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی کہ میرے اللہ یہ تو نے سبب پیدا کیا، اگر 1000 تومان نہ ہوتے تو میری نماز تہجد قضا ہو جاتی۔ ہاں جی، اب ہم جیسا آدمی ہوتا تو کہتے 1000 تومان رکھ کے پورا سال کباب کھاتے رہیں گے، سلوات پڑی محمد وہاں۔ کیونکہ ہمیں کباب کی لذت کا پتہ ہے، نماز تہجد کی لذت کا پتہ ہے۔ ہماری نمازیں اٹھک بیٹھک کا نام ہے. عظیم تو وجہ کہ یہ گناہ رکاوٹ ہے, یہ بری عادتیں رکاوٹ ہے, بری خامیاں ہماری, یہ خطائیں ہماری, یا رزق حرام یہ رکاوٹ ہے. ورنہ امام فرماتے ہیں اللہ نے جو مزہ نماز میں رکھا ہے وہ کائنات کی کسی شے میں نہیں رکھا. اے انسان, اگر تیرے پاس معرفت کا نور آ جائے اور تو خود کو صاف کر لے چھوٹے بڑے گناہوں سے, تب تجھے پتا چلے گا کہ نماز کیا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. اسی لیے آپ دیکھیے کربلا میں سب سے بڑا درس نماز کا ہے. امام حسین علیہ السلام خاص طور پہ حضرت عباس علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ جا کے انہیں کہو کہ ہمیں ایک رات عبادت کے لیے دے دیں. یہ دسویں کی رات. امام حسین نے جملے یہ کہے ہیں تاریخ میں کہ میں عاشق نماز ہوں, میں عاشق دعا ہوں, میں عاشق تلاوت قرآن. نہیں کہ پڑھنے والا, عام پڑھنے والے نہیں ہیں, عاشق ہوں میں. ایک رات ہمیں دے دو کہ ہم جی بھر کے دعا مانگیں, جی بھر کے نماز پڑھیں, جی بھر کے قرآن کی تلاوت کریں. عزیزان گرامی, یہ کربلا ہمیں عشق نماز سکھا رہا ہے. اللہ اکبر, زخموں سے چور چور ہے امام حسین علیہ السلام. اتنے زخم ہیں, اتنے زخم ہیں کہ ایک زخم کے اوپر دوسرا زخم ہے, مگر پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز ادا کر رہے ہیں. آخری حسین کی نماز. اس سجدے پر انبیاء کو فخر ہے, اس سجدے پر فرشتوں کو فخر ہے. اور کربلا اصل نماز ہے, اللہ اللہ. اور اس کے بعد بی بی زینب کی نماز دیکھ لیں کہ جلتے ہوئے خیموں کی خاک پر زینب نے تہجد کو ادا کیا. عشق نماز, عشق خدا. اللہ, ہم جو نماز کی لذت سے محروم ہیں, یہ دنیا کی محبت, یہ فانی چیزوں کی محبت, یہ گناہ کی لذت کی محبت, اس کی وجہ سے ہم برباد ہیں. ورنہ نماز سے بڑھ کر کوئی لذت بھی ہو سکتی ہے کہ کائنات کے خالق اور مالک سے آپ بات کر رہے ہیں اور کائنات کا خالق و مالک آپ سے بات کر رہا ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, اسی تجلی کے لیے, اسی کلام کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حطور پر گئے, 40 دن پانی کے سوا کچھ بھی نہیں کھایا, کچھ بھی نہیں, صرف پانی پیتے رہے تاکہ میں کلام خدا کو سن سکوں. اور جب وہ لذت ملی, نہ ذوق تھا, نہ پریشانی تھی, کچھ بھی نہیں, نہ کمزوری تھی. یہ وہ لذتیں ہیں جو خدا اپنے خاص محبوب بندوں کو دیتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. آج ہم اشارہ کر دیتے ہیں آخر عارف کا مقصد کیا ہوتا ہے, اتنی ساری زحمتیں کیوں اٹھاتا ہے. میں نے کہا نا, عارف اور زاہد میں زمین آسمان کا فرق ہے. زاہد عبادت کرتا ہے جنت کے لیے, مگر عارف جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا, حوروں کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا. بلکہ کیا ہوتا ہے اس کا مقصد, عارف تجلی اسماء خدا چاہتا ہے. یہ عارف کا مقصد ہے, تجلی اسماء پروردگار. انشاءاللہ آئندہ مجالس میں تجلی کو سنیں گے, اس تجلی کیا ہے. آج اس تجلی کا صرف ایک اشارہ سن لیں گے. تجلی کیا ہے کہ اللہ کے ایک اسم خالق سے تجلی ہوئی تو یہ پوری کائنات وجود میں آ گئی. اب آپ تجلی کو سمجھیں, تجلی کتنی عظیم شے ہے. اللہ کے ایک اسم خالق کی تجلی سے سورج بھی بنا ہے, چاند بھی بنا ہے, زمین بھی بنی ہے, آسمان بھی بنے ہیں. یہ ساری نعمتیں جو دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کے ایک اسم کی تجلی ہے. اور وہ عارف نہیں معلوم اللہ کے کتنے اسماء کی کتنی تجلیوں کے نور کو حاصل کرتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. بہت بلند مقام ہے عارف انسان کا. عزیزان گرامی, آئیے دعا کریں کہ اس دریائے علم و عرفان سے چند قطرے خدا ہمیں بھی نصیب کرے. یقیناً ہمارے اندر انقلاب آ جائے گا, ہماری زندگیاں بدل جائیں گی, زندگیاں نورانی ہو جائیں گی اگر چند قطرے بھی ہمیں مل جائے. صلوات پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. سب ملک. اللهم
جب بھی دعا مانگو اپنے گزشتہ گناہوں کو یاد کرو اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. او میرے اللہ اگر میں باحیا ہوتا تیری دربار میں گناہ نہ کرتا. تو دیکھ رہا تھا میں گناہ کر رہا تھا, میں تیرا بے حیا بندہ ہوں, میں تیرا نمک ناشناس بندہ, مگر میرے اللہ آج تیرے در پہ معافی مانگنے آئے. یا حلیم یا کریم یا حی یا قیوم یا غافر الذنب یا قابل التوبہ, اے خدا تو گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے, تو توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے. یا عظیم المنن تو عظیم احسان کرنے والا ہے, یا قدیم الاحسان تو نے ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک مجھ پہ احسان کیے ہیں. کیوں آیا ہوں کیا مانگنے, این ستر کل جمیل این عفو کل جلیل, کہاں ہے تیری معافی کا دروازہ, این غیاث گزری این رحمت کل واسیا, میں نے سنا ہے تیری رحمت ہر چیز سے بڑی ہے, این عطایا کل فاضلا, تیری عطا بڑی عظیم ہے, این فضل کل عظیم, تیرا فضل بڑا عظیم ہے, آج ہم پہ فضل کر دیں, سب مل کے کہیں این کرم کر یا کریم, سب مل کے این کرم کر یا کریم این کرم کر. او میرے اللہ تیرا کرم کہاں ہے, تیرے کرم کی خیرات لینے کے لیے آئے. قیامت کے دن گنہگار کو حکم ملے گا تو جہنمی ہے, فرشتے عذاب آ کے پکڑیں گے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں گلے میں, تو جہنم کی طرف ذلیل کر کے گھسیٹ دے جائیں گے.
مگر یہ مڑ مڑ کے دیکھے گا, فرشتے پوچھیں گے اب تو تو جہنمی ہے مڑ کے کیوں دیکھ رہا ہے, یہ رو کے کہے گا میں خدا کے کرم میں امیدوار تھا امیدوار تھا, اتنا کہنا تھا یہ زنجیر کھل جائیں گے, خدا کی آواز آئے گی اسے چھوڑ دو, اس نے مجھے میرے کرم کا واسطہ دیا ہے, او میرے بندے اگر دنیا میں تو مجھے میرے کرم کا واسطہ دیتا تجھے اتنی زحمت بھی نہ اٹھانی پڑتی, اے خدا آج دنیا میں ہم تجھے آواز دے رہے ہیں سب مل کے, اے نہ کرم کا یا کریم بلند آواز, اے نہ کرم کا یا کریم, اے خدا اگر تیرے کرم کے میں لائق نہیں میں تجھے واسطہ دے رہا ہوں اس تیرے پیارے محبوب کا, تو نے خود فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ, گنہگار وسیلے کے ذریعے سے آ, او میرے اللہ تجھے واسطہ اس شہید کا ہو جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی اور بائیں طرف کی بجلیاں دائیں طرف جلی گئیں, ہائے یہ کون شہید ہے یہ حسن کا یتیم قاسم ہے قاسم ہے, کیا قسمت ہے باپ اور بیٹے کی, بابا کے جنازے میں تیر لگے اور بیٹے کی لاش بمال ہوئی, عزیز المولی اشرے میں مولا حسین کے اشرے میں امام حسین کو فراموش نہ کری, ایک ذاکر نے خواب دیکھا, خواب میں کیا دیکھا ایک کالے برقعے میں بیوی, فرما رہی ہیں ذاکر مجھے پہچانو میں حسین کی دکھیاری ماں زہرا ہوں, ذاکر کہتا خواب میں ادب سوچ بیٹھا میں نے چھپ کے سلام کیا, بی بی نے شکایت کی او ذاکر میرا شکوا سن دوسرے مومنوں کو سنا, بی بی میرے ماں باپ قربان کیا شکوا ہے, بی بی نے فرمایا ذاکر تو دس راتیں میرے حسین کے مصائب پڑتا ہے مگر بتا کیا حسن میرا بیٹا نہیں, کیا حسن مظلوم نہیں, او حسن کے لیے بھی دس دن رویا کرو, حسن بڑے مظلوم ہے, عزیز اگر اللہ کا اشرا نہیں مناتے تو کم سے کم ان دس راتوں میں ایک رات امام حسن کے مصائب بڑا کرے تاکہ زہرا راضی ہو جائے, اور عجیب اتفاق ہے کہ دوسرا ذاکر خواب میں امام حسن کو دیکھتا, امام حسن اس سے شکایت کرتے فرماتے ذاکر تو نے ابھی تک میرے اصلی مصائب نہیں پڑھے, اب ذاکر بیچارہ اپنے علم کے مطابق مصائب سناتا ہے جو جو سے یاد, کہتا ہے مولا میں پڑھتا ہوں لوگوں جب بھی کسی کا جنازہ تیار ہو کے گھر سے نکلتا ہے پھر کبھی جنازہ واپس نہیں آتا, ہائے مگر یہ حسن کا جنازہ ہے، ایک مرتبہ نکلا پھر واپس
مولا کہ یہ آپ کے مصائب نہیں؟
امام فرماتے ہیں یہ میرے مصائب ہیں مگر میرے اصلی مصائب نہیں. مومن پھر کہتا ہے مولا میں پڑھتا ہوں لوگوں کتنی بھی دشمنیاں ہو زندگی میں ہوتی ہے، کبھی کوئی کسی کے جنازے میں پتھر بھی نہیں مارتا، مگر ہائے حسن تیری مظلومیت، او 70 تیر جنازے میں لگے.
کیا جرم تھا نبی کے نوازے کا؟
کیونکہ وصیت کی تھی مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، آئے دشمن اسلام آ گئے تیر برسانے لگے، او 70 تیر مولا کے جنازے میں لگے، اور سفید کفن خون سے رنگین ہوا.
بولا یہ کیا آپ کے مصائب نے؟ میں میرے مصائب ہیں مگر میرے اصلی مصائب.
مولا میں یہ بھی پڑھتا ہوں جب آپ کا جنازہ آیا بیویاں رونے لگیں، بیویاں ماتم کرنے لگیں، مولا حسین نے آواز دی ہوگی او بیویوں جتنا رونا ہے ماتم کرنا ہے آج کر لو، کیونکہ آج کسی کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے. آج کوئی شمر تازیانہ مارنے والا بھی نہیں ہے.
مولا یہ کیا آپ کے مصائب نہیں؟ فرماتے میرے مصائب ہیں مگر میرے اصلی مصائب نہیں.
ذاکر ہاتھ جوڑتا ہے کہتا مولا اب آپ خود بتائیں آپ کے اصلی مصائب کیا ہیں. او سادات معاف کریے گا بڑے سخت مصائب ہیں، مومنوں معاف کرنا. امام زمانہ اگر مجلس میں آئے ہیں مولا معذرت کے ساتھ، یہ جملے آپ کے لیے بہت سخت ہیں. امام کی زبانی سے امام کے مصائب کیا مصائب؟ امام نے فرمایا ذاکر مدینے کی گلی میں ایک در پہ آگ لگی تھی اور میری اماں زہرا او در اور دیوار کے درمیان میں تھی، اور آگ کا دروازہ اماں کے اوپر گرایا گیا، میں اور حسین چھوٹے تھے اور میں نے فریاد کی او کوئی آئے ہماری اماں کو بچائے، کوئی آئے. لاگے میرے جگر کے ٹکڑے ہونا میرا اصلی مصائب نہیں، میرے اصلی مصائب تب بیان ہوں گے او جب دروازے کا گرنا بیان کرو. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا آپ کی دادی زہرا کیسے شہید ہوئی؟ امام بڑی دیر تک روتے رہے. امام کی چیخیں بلند ہوئی، بہت دیر تک روتے ہیں. پھر فرمایا پہلے دروازے پہ آگ لگائی، او دروازے میں ایک کیلا تھا، او دروازے میں ایک کیلا تھا، میری دادی دروازے کے پیچھے، میری دادی کے پیچھے دیوار تھی، او ظالم نے لات ماری وہ کیلا میری دادی کے بازو میں داخل ہو گیا، او میری زہرا گر گئی، محسن شہید ہو گئے۔ امام اعظم فرماتے ہیں میرے اصلی مصائب یہ، آنکھوں میں آنسو ہیں، یہی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ایک مومن پریشان ہے، کچھ مریض ہیں، کچھ بے گناہ قید میں ہیں، کچھ بے اولاد ہیں۔ جن جن نے تمہاں سے دعا کے لیے کہا ہے سب مل کے لیے دعا کریں۔ اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب ويكشف السوء، أما يجيب مضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب ويكشف السوء، اما يجيب مضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب
پروردگار اہل بیت کی قربانیوں کے صدقے میں، شہداء کربلا کے صدقے میں، جو جو مومن حاجت مند ہیں، جو جو پریشان ہیں، جو جو مریض، سب کی پریشانیاں دور کر دے میرے اللہ۔ جو نیک دعائیں، نیک تمنائیں لے کر سب کی دعائیں مستجاب فرما میرے اللہ۔ جو بے گناہ قید میں ہم کیسے رہے، جہاں جہاں مومین پاکستان میں، عراق میں، افغان میں، جہاں جہاں پریشان ہیں، حفاظت فرما میرے اللہ۔ ظالموں کے خاتمے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، فتنوں کے خاتمے کے لیے ہمارے مولا کا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہمیں امام کے خادموں میں، غلاموں میں شریک فرما، امام کے قدموں پہ شہادت نصیب فرما میرے اللہ۔ ہمیں علم کامل عطا فرما میرے اللہ، ہمیں عقل کامل عطا فرما میرے اللہ، ہمیں تقوی کامل عطا فرما میرے اللہ، ہمیں اپنی محبت کا نور عطا فرما، اہل بیت کی محبت کا نور عطا فرما، ہمارے کردار و گفتار سے امام زمانہ کو راضی و خوشنود فرما میرے اللہ۔ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے، جو ہم پریشانات کی ان کے گناہوں کو بخش دے، جن کا حق ہماری گردن پر ان کے گناہوں کو بخش دے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے بانیان مجلس انہوں نے آج کا نظر کیا ہے یا کل کا نظر، جن نے جو حصہ لیا ہے ان کے مرحومین کے لیے سورہ حمد تین مرتبہ سورۃ توحید۔
السلام علیک یا ابا عبد اللہ، علی اصغر کے بابا ہمارا سلام قبول کر لے، السلام علی